ایام شہادت سیدہ کونین ام الائمہ ام السادات سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کے دامن سے متمسک ہو کر ہم دعا کرتے ہیں خدایا پورے دنیا والوں کو، پورے دنیا والوں پر احسان فرما، خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں پر، جناب سیدہ کے عزاداروں پر احسان فرما، ان مجالس کے بانی اور جتنے بزرگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے خدایا ان سب کے مرحومین کو اور حاضرین کے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ان سب کو شفاعت جناب سیدہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے بزرگوں کے مرحومین کے لیے اور بانی مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک درود پر یہ محمد و آل محمد. آج میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا مجھے جلدی ختم کرنا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان نفس امارہ انسان کے اندر ہے، اس نفس امارہ کی وجہ سے انسان کے اندرون میں ایک جنگ چھڑی رہتی ہے، ایک جنگ جاری رہتی ہے. نفس امارہ کے غلام نہ اپنے آپ سے راضی ہے، نہ اپنے خدا سے راضی ہے، نہ اپنے عزیزوں سے راضی ہے، نہ اپنے معاشرے سے راضی ہے، نہ معاشرہ اس سے راضی ہے، نہ خدا اس سے راضی ہے. البتہ ایسے لوگوں کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف درجات کے ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم تر، لیکن یہ جنگ اس کے اندر رہتی ہے، مسلسل اپنے نفس کی خواہشات کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا چاہتا ہے، مقابلہ بھی کرتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے نفس کے خواہشات پر، خوشی ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے، کبھی نفس کے خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، شکست کا احساس کرتا ہے. اس جنگ میں انسان ہے، یہ جو دورہ ہے انسانی تاریخ کا، بعض محققین فرماتے ہیں یہ وہی خواہشات نفسانی کے دورہ ہے جس کو علماء اخلاق قوے شہویہ اور قوے غضبیہ کہتے ہیں. حیوانات میں قوے شہویہ اور قوے غضبیہ، یعنی حیوانات کو چلانے والا یا ان کی شہوات ہے، چاہتیں ہیں، یا ان کے غضب ہے، انہی دو کے مطابق حیوانات چلتے ہیں. ان کی زندگی خلاصہ کریں گے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنی چاہتوں کے مطابق. ایک درود پڑھیے تھوڑا سا میں ساتھ نہیں رکھتا ہوں کسی مشکلات کے بنا پر، اور میرے خیال میں تھا کہ بند کیا تھا لیکن بند نہیں ہوا تھا، معافی چاہتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے مجلس کے.
محمد و آل محمد
صلوات. تو انسانی معاشرے کی بھی یہی حالت ہے، فی الحال قوۂ غضبے اور شہویہ کی حکومت ہے، یا لذات کے پیچھے ہے انسانی معاشرہ، یا غصہ کو ٹھنڈک کرنے میں لگے، غصہ آ جائے، نیست و نابود کر دے، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ہر قسم کے اسلحہ کے ذخائر ہے، پوری دنیا ہزار بار نابود ہو سکتی ہے، پوری زمین ہزار بار نابود کرنے کے اسلحہ موجود. اور دیکھیے، زبان تو میٹھی میٹھی زبان چلاتے ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے کس طریقے سے انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے. یمن آپ کے سامنے ہے، دوسرے علاقے بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ انسانی معاشرہ ہے. بعض بزرگان فرماتے ہیں بشر کے تاریخ کے تین مرحلہ ہے. ایک بچپن ہے، جہاں سرگرمی ہے، بے شعوری ہے، کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اس مرحلے سے بشر گزر چکا ہے، جوانی کا مرحلہ ہے. جوانی میں قوۂ شہویہ اور قوۂ غضبیہ کی حکومت ہوتی ہے، یا لڑتا ہے، جگڑتا ہے، چاقو مارتا ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، یا ان کے لذتوں کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ جوانی ہے، بڑھاپا یعنی عقل مندی کا دور. اس مرحلے تک بشر نہیں پہنچا ہے، حقیقتاً نہیں پہنچا ہے. بشر کے الیکشنوں کو آپ دیکھیے، ترقی یافتہ دنیا میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس کو دیکھیے، پتہ چلے گا بشر عقلانیت کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہے. یعنی ابھی تک رہبر حق رہبر باطل کو نہیں پہچان سکتے، صحیح آدمی غلط آدمی کو نہیں پہچان سکتے. اگر فرضاً پہچان بھی لے تب بھی صحیح آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اسی لیے خدا نے اپنے نمائندے کو امام برحق کو پردہ غیب میں رکھا ہے، کیونکہ بشر ابھی تک اس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام برحق کو قبول کرنے کی صلاحیت ابھی تک بشر میں نہیں ہے. بشر جب اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ جب سمجھ سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، فکری ارتقاء ہو، اور پھر دنیا کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو جائے، پھر امام کو قبول کرنے کی صلاحیت بشر میں آئے گی. اس وقت خدا امام کو اذن فرمائے گا، ورنہ انبیاء الہی کو شہید کیا یا مظلوم رکھا، ائمہ اظہار کے ساتھ یہی سلوک کیا. پیغمبر خدا کے زمانے میں کوئی حکومت نہیں تھی حجاز میں، اگر حکومت ہوتی تو پیغمبر کی داستان بھی ائمہ کے داستان سے مختلف نہ ہوتی. یعنی جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت نہیں تھی وہاں پر، اسی لیے بنی ہاشم کے خوف سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کو شہید کرے. ڈرتے تھے بنی ہاشم انتقام لیں گے، خون خواہی کریں گے. اسی لیے آخری شب ہجرت ہر قبیلے سے ایک بہادر لایا، اور بنی ہاشم سے بھی ابو لہب کو لایا، تاکہ بنی ہاشم کے آدمی بھی شامل ہو، اور سارے قبائل کے ساتھ لڑنا بنی ہاشم کے بس کی بات نہیں ہے. شامل کیا، لیکن ابو لہب جتنا برا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی غیرت نے، خاندانی جو رشتہ داری تھی، اس نے برداشت نہیں کیا، اور رات کے وقت حملہ کرنے کی اجازت اس نے نہیں دی. وہ مانع ہوا، رات کے وقت حملہ نہیں کیا، رات بھر منتظر رہے صبح ہونے تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بشر کی حالت ہے، یعنی پورا انسانی معاشرہ یہی شہوات میں غرق ہے، شہوات میں غرق ہے. اس دور کے خود مغرب والے کہتے ہیں ہمارے اس دور کی خصوصیت کیا ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے. پریشانی کی ساری بیماریاں بھی بشر کے درمیان عام ہیں، کہتے اس دور کی خصوصیت ہے. ظاہر ہے ایسے معاشرے میں جو معاشرہ خواہشات نفسانی کے تابع ہو، ایمان اور اطمینان سے محروم ہو، خود بخود اضطراب پریشانی اس معاشرے کے مقدر ہے. اب اس حالت سے نکلنے کے لیے عرض کے نفس سے مطمئنہ ہونے کی ضرورت ہے. نفس سے مطمئن، وہ نفس جو اطمینان کے مرحلہ تک پہنچ چکا ہے، سکون کے مرحلہ تک پہنچ چکا ہے. ابھی دنیا میں سہولتیں فراوان ہیں، سکون نہیں ہے. ایک زمانے میں سکون تھا، سہولتیں نہیں تھی، لیکن ابھی سہولتیں بہت ہیں، سکون کی نعمت سے محروم ہے. یہ حالت ہے. اس مرحلے اطمینان تک پہنچنے کا ذریعہ یاد خدا ہے، جس طرح سے قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب اطمینان کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے خدا نے انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی. ایک علم، سورہ والشمس 11 قسمیں فرما کر خدا ارشاد فرماتا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خدا نے الہام کیا انسان پر، بتایا ہے انسان کو الہام کے ذریعے، یعنی ہم پر بھی الہام کیا، سارے انسانوں پر الہام کیا ہے. فجورها گناہ کیا ہے، وتقواها تقویٰ کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، خدا نے انسانوں کو بتایا ہے. اخلاقی اقدار کو دیکھیے، سارے بشر اخلاقی اقدار کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس کوئی دین ہو دین نہ ہو، ظلم کو غلط، عدالت کو صحیح، بے وفائی کو غلط، وفاداری کو صحیح، خیانت کو غلط، امانت داری کو صحیح، جھوٹ کو غلط، سچائی کو صحیح. آپ دیکھیے اخلاقی اقدار کو خدا نے انسان پر الہام کر کے بتایا یہ صحیح ہے یہ غلط. یعنی ان علوم میں سے ہے جو خدا نے مادرزادی طور پر انسان کو عطا کیے، فألہمہا فجورہا وتقواہا. اسی طرح سے عقل کے ذریعے بہت سے اور معارف بھی بیان کیے. یہ فلسفے کے ایک اہم باب ہے کہ انسان کو تعلیم سے پہلے خدا نے کیا دی ہے، تعلیم کے لیے زرخیز زمین کے طور پر بہت سے علوم. اسی لیے قرآن فرماتے وذکر وذکر یاد دلاؤ، یا جہاں پر لفظ از ہے یعنی یاد آوری کرو، فذکر ان نفعت الذکرا یاد آؤ، یعنی انسان اپنی فطرت کے مطابق بہت سے باتوں کو جانتا ہے، صرف یاد دلانے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے خدا نے اطمینان کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے علم کا ایک دروازہ انسان کے لیے کھولا. دوسرا، انسان کو خدا نے ضمیر دی، یہ بھی فطری علم ہے، ضمیر دی. وہ نفس، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس سے، اس نفس سے انسانی سے جو انسان کو ملامت کرتا ہے. انسان جب غلط کام کرتا ہے اس کو سرزنش کرتا ہے، جب صحیح کام چھوڑتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا ہے تو اس کی ملامت کرتا ہے. یعنی خدا نے ایسا نفس جس کو ہم بس اوقات اردو میں ضمیر کہتے ہیں، خدا نے عطا کی ہے کہ خود انسان کو سزا دیتا ہے، خود انسان اپنے آپ کو سزا دیتا ہے کسی عدالت میں جائے بغیر. آپ دیکھیے امریکہ میں جو جس پائلٹ نے وہاں جاپان پر بمباری کی ایٹمی، پاگل ہو گیا، یعنی اس کے ضمیر نے اس کو سزا دی. اسی لیے کچھ لوگ مغربی مفکرین کہتے ہیں ضمیر کافی ہے انسان کے اصلاح کے لیے، لیکن یہ بات آپ خود دیکھتے ہیں امریکی صدر پشیمان نہیں ہوا. کچھ لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے، معاشرے کو بھی دھوکہ دیتے. ابھی تک کسی صدر نے معافی نہیں مانگی کہ ہم نے غلط کام نہیں کیا، لیکن کیونکہ ضمیر کو ختم کر سکتے ہیں، مردہ ضمیر ہو سکتے ہیں، بے حس ہو سکتا ہے، اپنی ضمیر کو دھوکہ دے سکتا ہے، ضمیر کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے. لیکن بہرحال خدا نے ایک طاقت انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ اس کو گناہوں کے وقت، غلط کام کے وقت اس کو بیدار کرے، اس کو سزا دے دے، اپنی عدالت میں اس کو سزا سنائے. اور تیسرا ذریعہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کا عمل ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، خدا کی عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یعنی خود اپنی چشم قلب کے ذریعے دیکھے خدا کو، جب چشم دل کے ذریعے خدا کو دیکھتا ہے پھر سکون کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. قرآن کے ذریعے ہدایت اطمینان کے مرحلے تک کون پہنچتا ہے؟ ہدن للمتقین، جو صاحبان تقویٰ ہے قرآن ان کے ہدایت کرتا ہے، ان کو سکون تک پہنچاتا ہے، ان کو اطمینان تک پہنچاتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کوئی تقوی الہی کو اپنائے خدا اس کے لیے ہر مشکل کے وقت راہ حل نکالتا ہے، کسی مشکل میں وہ نہیں پھنستا ہے. با تقوی ہو مخرج راہ نجات خدا اس کے سامنے رکھتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں کرتا ہے. ہمارا معاشرہ ظاہر تقویٰ سے دور ہے, اسی لیے یہ غربت, یہ مشکلات سے دوچار اسی لیے ہے. تو اطمینان تک پہنچنے کے لیے دین نے عمل, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو تاکہ یاد خدا تمہارے اندر زندہ رہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. آپ کے اندر یعنی انسان جو اس مقام تک پہنچتا ہے اس کے اندر جنگ نہیں ہوتی ہے. میرے اندر جنگ نہ ہو تو باہر بھی جنگ نہیں لڑوں گا, اندر سکون ہو باہر بھی سکون کا پیغام دوں گا, میرے اندر جنگ ہو تو باہر بھی جنگ کروں گا, اپنے اندر غم ہو تو باہر بھی اس غم کو پھیلاؤں گا. نفس مطمئنہ, وہ نفس ہے جو اطمینان کے مقام تک پہنچتا ہے, وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے, وہ انسانیت سے بھی محبت کرتا ہے, وہ سب کے خیر خواہ ہوتا ہے. سورہ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ کے مالک, اے صاحب نفس مطمئنہ, یا زیادہ دقیق ترجمہ کروں, اے نفس مطمئنہ, اے وہ روح جو اطمینان کے مقام تک پہنچا ہے. اطمینان کے مقام تک پہنچنے والے کو خدا کس محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر آؤ, اپنے پالنے والے کی طرف پلٹ کر آؤ, اپنے مالک کی طرف پلٹ کر آؤ. راضیتن, جب کہ تو خدا سے راضی ہے, مرضیہ خدا تجھ سے راضی ہے. ایک ہوتا ہے مقام صبر, مقام صبر میں انسان مشکلات کو برداشت کرتا ہے, مشکلات کو برداشت کرتا ہے مشکلات کی سختی کے احساس کے ساتھ. صبر عربی زبان میں کڑوی قسم کی چیز ہوتی, گیا ہے کڑوا گیا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. تلخیاں برداشت کرنا, تلخی کے احساس کے ساتھ برداشت کرنا ہوتا ہے صبر میں. لیکن اس سے بالاتر درجہ مقام توکل ہے, سب کچھ خدا پر ڈالنا, میرا وکیل خدا ہے. اس سے بالاتر درجہ مقام تسلیم ہے, خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. قل ان صلاتی, بندے عبادت گزار سے فرماتا, قل ان صلاتی, کہہ دے میری نماز, ان صلاتی ونوسکی, میری عبادتیں, و محیائی, میری پوری زندگی, میری پوری زندگی, و مماتی, میری موت, للہ رب العالمین, خدا میرا ہدف, خدا ہے مقصد, خدا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, صرف ایک حکم ہوا, قرآن کہتا ہے صرف ایک حکم ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. یہی ایک حکم کل انسانوں کو جو حکم ہو, ایک حکم ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله, خدا کی عبادت کرے مخلصین له الدین, اخلاص کے ساتھ. مشرکین مکہ بھی بعض اوقات شاید عبادت کرتے تھے لیکن بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے, اخلاص نہیں ہوتا تھا, صرف خدا کی. یہ حکم ہے یعنی پوری زندگی. اسی لیے بعض بزرگان فرماتے ہیں انبیاء, ائمہ اطہار اور بلکہ اولیاء, ائمہ کے بعد کے درجات بھی, کہ پوری زندگی نماز میں ہوتے ہیں یعنی پوری زندگی یاد خدا میں, پوری زندگی روزے میں یعنی پوری زندگی ہر اس عمل سے اجتناب کرتے ہیں جس سے بچنے کے لیے خدا نے کہا, پوری زندگی عبادت پر مشتمل ہے. مولا ابو ذر سے فرماتا, ابو ذر ان استطعت ان لا تاکل ولا تشرب, اگر کر سکتے ہو کھانا مت کھاؤ, پانی مت پیو, سو مت, اٹھو مت مگر خدا کے لیے. یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, وہ درجہ انبیاء و ائمہ اطہار ہے. لیکن کچھ کوشش ہونی چاہیے, جتنا ہو سکے محبوبوں کی سیرت پر چلنے کی کوشش ہونا چاہیے, یہی حکم ہے. تو اس مقام پر مقام عرض کے تسلیم در مقابل خدا, وہ امرت ان اکون اول المسلمین, مجھے حکم ہوا ہے پہلا نمبر کا مسلمان بنوں, تاریخی لحاظ سے نہیں نمبر کے لحاظ, درجے کے لحاظ, اول سے مراد درجے کے لحاظ, پوزیشن جو آپ کہتے ہیں, مسلمانوں کے درمیان پہلا نمبر کا مسلمان بنوں, سب سے زیادہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کروں, یہ حکم ہے. اور مقام تسلیم سے بالا تر مقام رضا ہے, خدا کے ہر عمل پر راضی, خدا کے ہر عمل پر سر تسلیم خم کرنا بندگی کا تقاضا ہے, راضی ہونا عاشق کا تقاضا ہے. امام ذوالجناح سے جب زمین پر آئے آپ کے فرمائشات کیا تھے؟ رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک, خدایا تیرے فیصلہ پر راضی ہوں, تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ ہمارے ائمہ ہیں, ائمہ ہیں, ائمہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں. ورنہ خدا کے ساتھ جو راز و نیاز ہوتی ہے وہ دوسروں کو بیان نہیں کرتے, اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. رضاً بقضائک تسلیماً لامرک, راضیتاً, اے نفس مطمئنہ پلٹ کر آؤ اپنے پالنے والے کی طرف, راضیتاً, راضی ہو کر. مقام رضایت مرضیہ, نہ صرف تو خدا سے راضی, خدا تجھ سے بھی راضی ہے, تو خدا سے راضی, خدا تجھ سے راضی, تو مقام رضا پر پہنچا ہے اور خدا نے تمہیں مقام مرضی تک پہنچا ہے. اس مقام پر جناب سیدہ پہنچی ہوئی تھی. آپ کے لقب کیا ہے؟ راضیہ ہے, مرضیہ ہے. یہ القاب جناب سیدہ کی جو القاب کثیرہ ہے سب کو پیغمبر نے آپ کو عطا فرمایا ہے. مقام رضا, یہ جناب سیدہ سے ہمیں کچھ درس لینا ہے. راضی ہونا خدا سے, جناب سیدہ نفس مطمئنہ کے درجہ پر فائز تھی, مقام رضا پر فائز تھی, مرضی خدا کے مقام پر فائز تھی. لیکن پیغمبر کی طرف سے تأیید ہے, آئے تطہیر اس کے لیے گواہ ہے, آئے تطہیر اس کے لیے گواہ ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ بڑی دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئے تطہیر میں کچھ اور بھی شامل ہے. حدیث آئے مباہلے کو آپ دیکھیے, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم, اور بھی فرزندان تھے ان بیٹیوں کا جو پیغمبر کے ربیبت تھی, اور بہت سے مسلمان ان کو پیغمبر کے حقیقی بیٹی سمجھتے, میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن ان کو کیوں نہیں لایا, اپنا آنا میں ان کو کیوں شامل نہیں کیا. وہ نساء آنا, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, عورتیں عورت نہیں تھی. یا نساء النبی قرآن میں ہے, یا نساء النبی آئے تطہیر میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں پر کیوں شامل نہیں ہوئی؟ نساءنا لفظ میں صلاحیت بہت ہے, جمع ہے, جمع کے معنی, معنی کے لحاظ سے جمع ہے. اس کے باوجود کسی اور عورت کو پیغمبر نے نہیں لایا. نساءنا وانفسنا, میں ہم اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں کو, جن کے بڑے بڑے فضیلت بیان کیے جاتے ان کو کیوں شامل نہیں کیا؟ لفظ میں صلاحیت تھی لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں لایا. وجہ کیا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کی صلاحیت کسی اور میں نہیں تھی, ان کے علاوہ کسی اور کو اسلام کی حقانیت پر وہ یقین نہیں تھا جو ان کو حاصل تھا. یہاں پر یہی ہو رہا تھا نا, اسلام کی حقانیت پر قسم کھانا ہے اور جھوٹوں پر لعنت بھیجنا ہے. شامل نہ ہو, لفظ میں صلاحیت ہونے کے باوجود عملاً شامل نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے دوسروں میں نہ وہ صداقت ہے, نہ وہ معرفت ہے, نہ وہ عقیدہ ہے. خود بخود یہ آئے مباہلہ آئے تطہیر کی تشریح ہے, آئے مباہلہ آئے تطہیر کی تشریح, آئے تطہیر کی تشریح نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں. پیغمبر نے چادر کے درمیان جمع کر کے, یہ حدیث متفق علیہ ہے, چادر کے اندر جمع کر کے دکھا, یہ ہاؤلاء اہل بیت تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ راضیتا مرضیه. جناب سیده کو پیغمبر نے راضیه بھی نام رکھا، مرضیه بھی نام رکھا، آیه تطهیر بھی گواہ، پورا قرآن بھی گواہ ہے. اور فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. عرض کی عبادت مقام اطمینان تک پہنچنے کا راستہ ہے، عبادت مقام رضایت تک پہنچنے کا راستہ ہے. نفس مطمئنہ والا خود خدا سے راضی، خدا اس سے راضی. عبادت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتے، معرفت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتے، علم کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتے. فدخلی فی عبادی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. میرے بندوں میں خاص کر کے بیان فرماتے ہیں، میرے بندوں میں، میرے مخلص خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. عبد اور عبادت میں فرق ہے. عبادت عبد بننے کا ذریعہ ہے. بس وقت عبادت، شیطان نے 6000 سال عبادت کی ہے، 6000 سال عبادت پاک ترین محفل میں بیٹھ کر، فرشتوں کے محفل میں بیٹھ کر 6000 سال عبادت کی ہے. اس کے باوجود عبادت تو کی لیکن عبد نہیں بن سکا، کافر بن گیا، عبد نہیں بنا. وکان من الکافرین. عبادت اگرچہ وہ شاہراہ ہے جو آپ کو عبودیت تک پہنچاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. بل ام باورا، آپ دیکھیے اتنی عبادت کی، آتے نہ ہو آیات نہ، ہم نے بل ام کو اپنی نشانیاں دی. جس زبان میں انبیاء کے بارے میں خدا فرماتا ہے، اسی زبان میں بل ام کے بارے میں فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود فنسلخ منہا، اپنے آپ کو ان آیات سے محروم کیا. تو ہو سکتا عبادت اگرچہ بہترین راہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو عبودیت تک پہنچاتا ہے، لیکن عبادت میں وہ اخلاص چاہیے. فعبد اللہ مخلصا له الدین وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصا له الدین. اخلاص کے ساتھ عبادت عبودیت تک پہنچاتا ہے. صرف عبادت ممکن ہے، بعض وقت عبودیت تک نہ پہنچائے. عبودیت خدا کا بندہ بن جائے. خدا خود فخر کرتا ہے میرے اما کی طرف، اہل آسمان کو، فرشتوں کو کہتا ہے میرے اما فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو کس طرح سے میرے عبادت میں کھڑی ہے، اور کس طریقے سے ان کے نور سے اہل آسمان فیضیاب ہو رہا ہے. عبد کے مقام پر، اس مقام پر جب فائز ہوتا ہے تو اس وقت خدائی بن جاتا ہے، فانی فی اللہ ہو جاتا ہے. اس وقت غیر سے نہیں ڈرتا ہے. کس طرح سے جناب سیدہ نے، صرف خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، غیر خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے. صرف محبت خدا اس کے دل میں، غیر خدا کی محبت نہیں ہوتی ہے. اگر پیغمبر کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، سب خدا کے ذریعے محبت، حکم خدا ہے. امام زمان سے محبت کرنا حکم خدا ہے، پیغمبر خدا سے محبت کرنا. دیکھیے اگر انسان خالص خدا کے بندہ بن جائے تو اس کی محبت بھی خالص، اس کا خوف بھی خالص، صرف خدا سے ڈرتا ہے، غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے. جناب سیدہ نے اس وقت ایسا قیام فرمایا، ابھی ایسا قیام فرمایا کہ وقت کا یہی تقاضا تھا. پیغمبر خدا کو حکم ہوا تھا کہ آپ جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین دونوں کے ساتھ جنگ کرو. کفار کے ساتھ تو جنگ لڑی، منافقین کے ساتھ کیسے جنگ لڑی؟ حکمت عملی کے ذریعے جنگ لڑی. کفار کے ساتھ تلوار کے ذریعے، منافقین کے ساتھ بصیرت کے ذریعے، یعنی ان کو رسوا کیا، منافقین کو رسوا کیا، کفار کو شکست دی. منافقین مسلمان بن کر اسلام کو نقصان پہنچا سکتے، اگر رسوا ہو جائے پھر نقصان نہیں پہنچا سکتے. پیغمبر نے اسی راستے کو اپنایا، فرمایا منافق پہچاننے کے معیار کیا ہے؟ جو یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی کو معیار قرار دیا مؤمن و منافق پہچاننے کے لیے. زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہوں. پیغمبر نے جو حکمت عملی پیش کی، یہ ایک ذریعہ تھا منافق پہچاننے کا. لیکن منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی. حتی عبداللہ ابی جو رئیس منافقین انصار تھا، اس کے غلط کارنامے کی وجہ سے, پیغمبر کی توہین کرنے کی وجہ سے اس کے قتل کا خوف تھا. اس کے بیٹا آیا, رسول اللہ میں خود قتل کرتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. پیغمبر نے فرمایا نہیں, میں ہی نہیں چاہتا ہوں لوگ کہیں کہ محمد اب جیت گیا ہے, اپنے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کیا ہے. بدنامی بہت نقصان دہ ہوتا ہے, ہمیں چاہیے حق کے ساتھ دے, لیکن بدنامی سے بھی اپنا آپ کو بچانا ہے, ورنہ آنے والوں کا راستہ رک جاتا ہے. پیغمبر نے حکمت عملی کے ذریعے منافقین کو رسوا کیا. منافقین پیغمبر کے زمانے میں کوئی اثر نہیں کر سکتے تھے. جناب سیدہ کے زمانے میں یہی مسئلہ, پیغمبر کے بعد یہی مسئلہ پیش آیا. ایک طرف کفار کا حملہ, ہر جگہ لوگ مرتد ہو رہے تھے, کلم کلم مرتد, اور روم اور ایران کی طاقتیں, تین طاقتیں عالم اسلام پر حملہ ور ہو رہے تھے. اس وقت مدینے میں اگر خلافت کے مسئلے پر جنگ ہو جاتی, خود علی نے جناب سیدہ سے فرمایا, سیدہ میں اگر آپ کے حق کے لیے قیام کروں, خون کے ندیاں بہا سکتا ہوں, لیکن اپنے بابا کا نام نہیں سن سکے گی, یعنی اسلام مٹ جائے گا. پیغمبر کا نام نہ سننا کا مطلب کیا ہے؟ اسلام مٹ جائے گا. نجیب اللہ نے فرمایا, میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے اسلام کو مٹانے کے لیے, میں نے اس وقت اپنا ہاتھ روک دیا, اپنے حق جانے دیا, اسلام کو بچایا. مدینے سے لشکر مہاجرون انصار گئے مولا کی حمایت سے, اور سارے بغاوتوں کو کچل دی. تو یہاں پر بغاوتوں کو کچل دی, لیکن باطل کو رسوا ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ قدم بے قدم گمراہ ہوتے ہوئے جائیں گے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کافر ہو جائیں گے. جس طرح سے دوسرے ادیان و مذاہب کا یہی حشر ہوا نا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. خدا کے 124,000 نبی آئے, ان کے ماننے والے کیا ہو گئے؟ خدا سے دور ہو گئے, دین سے دور ہو گئے, کافر ہو گئے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کافر ہو گئے. اسلام کے لیے بھی خطر تھا. کن کے ذریعے؟ منافقین کے ذریعے. خود پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کافر سے خوف نہیں, منافق سے خوف ہے. ایسے حالات میں جناب سیدہ نے آواز بلند کی, منافقین کو رسوا کیا. جناب سیدہ کی آواز پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی ہے, آئے تطہیر کے مستاق ہے, پیغمبر کی اتنی احادیث سے, پیغمبر نے جو فدق دیا ہے اسی کو غصب کیا ہے. اس طریقے سے وقت کے منافقین کو رسوا کیا جناب سے. اب تک عالم اسلام والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کیوں فدق لیا, کیوں فدق نہیں دیا, کیوں کیوں, ان سب کے مقابلے کوئی جواب نہیں ہے. خود جناب سیدہ نے ان سے پوچھا, پیغمبر نے نہیں فرمایا ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا؟ کہا ہاں ہم نے سنا ہے. فرمایا خدایا گواہ رہنا میں, یہ مسلم بخاری دونوں میں ہے, خدایا گواہ رہنا میں ان سے ناراض ہو کر جا رہی ہوں. ایک قسم کے امت کو راہ حق اور راہ باطل کے درمیان شناخت پیدا کرنے کے ذریعہ دیا. آپ نے کتنے اقدامات کیے, دیکھیے حجاب کا پردہ کے اتنے خیال رکھنے والی ہستی اپنے گھر میں دروازے پر کھڑی ہو کر بات کر سکتی تھی. چھوٹی سی مسجد تھی اور آپ کے دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا, لیکن کوئی انکار کر سکتا تھا نہیں, زہرا نہیں تھی. اسی لیے بنی ہاشم کی خواتین کی جرمٹ میں آئی, پردہ لگا دیا گیا, آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ کے دوران فرمایا میں, کوئی نہ کہے کسی اور نے بات کی تھی, کہہ سکتا ہے, فرمایا میں فاطمہ ہوں دختر پیغمبر, میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد ہے تمہارا پیغمبر. میرے والد کی یہ خدمات, توحید بیان کرتے, نبوت بیان کرتے, امامت بیان کرتے, اسلام کے احکام کے فلسفہ بیان کرتی ہے. اور پھر قدم بے قدم یعنی 75 دن یا 95 دن, زیادہ معروف روایت وہی 95 دن والی روایت ہے جو یہی ایام ہے. آپ زندہ رہی اس عرصے میں بار ان قدم آپ نے اٹھایا وقت کے حکام کو رسوا کرنے کے لیے, امام زمان کی حمایت کے لیے, حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دینے کے لیے. لیکن جناب سیدہ پر اتنا ظلم ہوا. خود پیغمبر کی جدائی کم مصیبت نہیں تھی. خود آپ فرماتے صبت علیہ مصائب لو انہا, اتنا رقیق القلب بیٹی ہے. جب انس بن مالک پیغمبر کی تدفین کا بات آتا ہے, پوچھتے انس کیسا گوارا کہ تم نے پیغمبر کے نورانی چہرے پر مٹی کس طرح سے تم نے ڈال دیا ہے. حکم پیغمبر سے، شریعت کے حکم سے، لیکن اتنا عشق رسول زہرا کے دل میں ہے، انس کس طرح سے یہ ممکن ہوا تمہارے لیے؟ پیغمبر کے چہرے کے انور پر مٹی ڈال دی یا زہرا، اے کاش کربلا میں ہوتی، آپ کے نور چشم حسین کے جسم ادھر پر گھوڑے دوڑایا عمر نے، جناب سیدہ حسنین کے دست مبارک پکڑ کر رونے کے لیے جاتی تھی، امت نے اپنے دولت سرا میں رونے کی اجازت نہیں دی، اپنے بابا کے غم میں رونے کی اجازت نہیں دی، اپنے شوہر کے مصائب اور مظلومیت پر رونے کی اجازت نہیں دی۔ بیت الاحزان علی نے بنایا تھا، جاتی تھی گریہ کرتی تھی زہرا کو رونے کی اجازت نہیں ملی۔ سلام ہو سکینہ پر، جب حسین الوداع کر کے جا رہے تھے سکینہ نے روک دیا، بابا اگر جانا ہے ہمیں نانا کے روزے تک پہنچا دیجیے۔ حسین فرماتا، لا تحرقی قلبی بدمعی کی حسرتن ما دام من الروح فی جثمان سکینہ، میرے دل کو مزید کباب نہ کرنا سکینہ، میرے دل کو مزید کباب نہ کرنا سکینہ، رونا چاہتی ہو میری شہادت کے بعد رونے کا کافی موقع آپ کو ملے گا، لیکن یا حسین سکینہ عصر یازدہم آئی تھی آپ کی لاش پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، لیکن دشمنوں نے تازیانہ لیا، سکینہ کو بابا کے جسم ادھر سے جدا کیا۔ جب علی نے جناب سیدہ کو دفن کرنا چاہا، ایک دفعہ آنسو جاری ہو گئے، حاجب الحزن غمگین ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے، قل عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میرے قوت برداشت جواب دینے لگے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کون سی مصیبت تھی جس کو علی جیسی شخصیت برداشت نہیں کر سکتی؟ فرماتے ہیں شاید سب سے بڑی مصیبت وہی تھی کہ کسی غیرت مند انسان کے ناموس پر غیر تازیانہ اٹھائے، اس غیرت مند بہادر کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا۔ یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے امت نے کیا کیا ظلم ڈھایا، نہیں بتائے گی، بڑی باحیا ہے، اصرار کے ساتھ پوچھئے امت نے کس طرح سے بے وفائی کی۔ سلام ہو کربلا کے علی پر، سید سجاد پر، بار بار تازیانہ اٹھتے ہوئے دیکھا، بار بار تازیانہ اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اصحاب مقاتل جناب شہزادی زینب کی زبان حال بیان کرتے ہیں کہ جب جناب شہزادی زینب پلٹ کر کربلا پہنچی، اربعین کے ایام تھے، فرمایا بھائی حسین میں آپ کی ساری وصیتوں پر عمل کی ہے، لیکن صرف یہ بتانا چاہتی ہوں اگر کوئی غیر ادھر نہ ہوتا تو میں اپنے پشت دکھاتی، کتنے تازیانے پڑے ہیں، کتنے زخم کے نشانات۔
علی لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون۔ خدایا تیری عظمت کا واسطہ، جناب سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، اولاد فاطمہ کا واسطہ، بابا فاطمہ کا واسطہ، شوہر فاطمہ کا واسطہ، خدایا جناب سیدہ کے حقیقی عزاداروں میں سے بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدایا ہر سال محمد آل محمد کی عزاداری میں حصہ لینے کی، بنحو حسن اس فریضے پر عمل کرنے کی، اس دولت الہی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدایا تمام برادران خصوصاً جنہوں نے آج اس مجلس میں حصہ لیا ہے، ان سب کو خدایا ان ملعون کے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، حق و باطل کی اس جنگ میں لبنان سوریہ، لبنان عراق، شام، فلسطین، بحرین، یمن، جہاں جہاں اہل حق و اہل باطل کے درمیان جنگ ہو، خدایا اس جنگ میں اہل حق کی مدد فرما، مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما، تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت اور جن مؤمنین کے تذکرہ کے لیے کہا گیا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔